हम बेधड़क और बेझिझक और बहुत ज्यादा तेजस्वी के साथ आगे बढ़ने के तैयार हो जाते हैं और हर कदम पर यह एहसास रहता है कि हम आगे बढ़ते हैं, कोई है जो हमारे साथ, कोई है कि जो हमें सहारा देने वाला है, कोई है जो हमें दुश्मनाई करने वाला है। तो बुजुर्ग सभी मतलब मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह और इंसानों को इंसान बने रहने की तालीम, मुसलमान मोमिन मुत्तकी परहेज़गार साबितीन, ये फहरिस्त बात की है। पहले जिम्मेदारी ये थी पैगंबर की कि इंसानों को इंसानी दायरे में रखा जाए और उसके लिए बहुत चीजें हैं, उनमें से चीज ये भी जरूरी है कि पहले जिनको हिदायत करने के लिए आए, जिनको बताने के लिए आए, जो बताने के लिए आए उसका तआरुफ कराया जाए, बशर को बशरियत समझाने के लिए बशरियत का तआरुफ जरूरी है, इंसान को इंसानियत बताने के लिए इंसान का तआरुफ जरूरी है। तो उनको खुद जो है ये कहकर पैगंबर इस्लाम ने ये तारुफ कराया कि तुम सारी चीजें पहचान सकते हो, तुम्हें सलाहियत है, कुव्वत है, ताकत है और अक्ल भी अल्लाह ने दी है, इस अक्ल के जरिए से तुम उस मंजिल पर पहुंच सकते हो जिस मंजिल पर तुम्हें जाना है, मगर पहले तुम्हें खुद को पहचानना जरूरी है। तुम पहले ये पहचानो कि तुम खुद क्या हो और जब तुमने ये पहचान लिया कि तुम खुद क्या हो तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने में मुश्किलें नहीं है। जब हमने अपने मिशन को, अपने मकासद को, अपनी जिंदगी को, अपने हयात को अगर नहीं पहचाना तो आगे के मराहिल हमारे लिए वाजे नहीं है। नबी आदम की जिम्मेदारियों में जिम्मेदारी थी कि नबी जब भी पहचानवाएं तो लोगों को खुद उनको पहचानवाने की कोशिश करें। यही वजह है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो ये भी कह सकते थे लोगों को तारुफ के लिए, अपना जब तारुफ कराया तो ये भी कह सकते थे कि मैं नूर हूं लेकिन अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, मैं वहां से आई हुई मखलूक हूं। लेकिन जब भी नबी ने अपना तआरुफ इंसानों से कराया तो उन्हीं लफ्जों में कराया जिन लफ्जों में उनके लिए जरूरी था, अना बशरुन मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूं, यानी बशरियत से ही तआरुफ कराया ताकि लोगों के जहन में ये बात रहे कि बशरियत एक बुलंद दाद का नाम है, बदल शेख का नाम है, वो ऐसा समझे कि बशरियत की कोई चीज ऐसा गलत में हो रहा था कि जानवरों के मुकाबले में बशर को बहुत हल्का समझा जाता है। तो नबी ने पहले खुद को बशर साबित किया और ये कह के तारुफ कराया कि मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूं, अब मुझे देखते जाओ, बशरियत को समझते जाओ, कि मैं तुम्हारे साथ जिम्मेदारी थी। तो लोगों को उनके जो इंसानियत का सिलसिला है उस सिलसिले में बाकी रहने के लिए, इंसानियत के ऊपर बाकी रहने के लिए नबी के जरूरी कहा ये तो बताएं, लेकिन सिर्फ जबानी बता देने से काम नहीं चलता बल्कि पैगंबर ने प्रैक्टिकली तरीके से, देखिए जिंदगी में बहुत सारे मराहिल होते हैं, उनमें इंसान की निजी जिंदगी है, माशी जिंदगी है, खानदानी जिंदगी है, घर की जिंदगी है, बाहर की जिंदगी है, दोस्तों के साथ कैसे रहा जाए, घर वालों के साथ कैसे रहा जाए, सफर में हो तो कैसे हो, ये सारे मराहिल हैं। तो आप अगर पैगंबर की पूरी जिंदगी देखी जाए तो कोई मरहला ऐसा नहीं है कि जो नबी ने अंजाम देकर लोगों को बताया ना। और जब सारी चीजें सारे वाक्य परवरदिगार आलम के हुक्म से नबी ने रख दिए तो अल्लाह ने अब ये लोगों को कहा वलकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, अब तुम्हारे लिए सीरत पैगंबर मुकम्मल नमूने बन गए। अगर इंसान बने रहना है तो पैगंबर की सीरत पर अमल करना है, अगर बशर बने रहना है तो नबी की सीरत पर अमल करना है, अगर कामयाब होना है तो नबी की सीरत पर अमल करना है, वरना कोई भी सीरत अपना सकते हो कामयाबी नहीं मिल सकती। उसके लिए पैगंबर इस्लाम ने ये बता दिया कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूं, खाता भी हूं, पीता भी हूं, रहता भी हूं, सोता भी हूं, मगर इसके बावजूद सारी मसूदियात के बावजूद हमने कभी भी ऐसा न किया कि अपने परवरदिगार को भुला दिया हो। हम मसरूफ हैं मगर खुदा को याद रखते हैं, हम बिजी हैं मगर अल्लाह को याद रखते हैं। तो जिस तरह मैं बशर होकर खुदा को याद रख सकता हूँ उसी तरह तुम भी बशर होके अपने अल्लाह को कैसे भूल सकते हो। ये सलवात मेरे मोहम्मद वाले
से बताया है, मैंने कहा कि आपकी आज की गुफ्तगू जो
ہے میننگ ٹو ہے. آگے جو بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مما مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اور جو چاہتا ہوں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں میں جا کے اخلاق حسنہ کو مکمل کریں، ان کو بتائیں سمجھائیں. اور قرآن مجید کا وجہ اللہ نے یہ کہہ کر جو ہے قابل کرایا کہ ہم ان کو آئے تو نشانیاں دی ہیں تاکہ وہ تمہارے درمیان میں یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم وہ پورا کر سکے. تو ہمارا ایک بات یہاں پر یاد بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے آیا ہے وہ کس درجے کا اخلاق کے پائز ہے. یہ ضروری تھا کہ ہم اگر کسی چیز کی تعلیم دینے آئے، ہم اگر آپ کو کتاب پڑھانے چاہیں تو پڑھنا چاہیں تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ کتاب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. ہم کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہم پہلے اس پیغام کو سمجھے ہوئے ہیں کہ نہیں. اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں، اور اگر ہم بغیر سمجھے ہوئے آپ کو بتانے لگے تو وہ نہیں بتا سکیں گے جو بتانا چاہیے. بتا سکیں گے مگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا کہ اس وجہ سے بتا دیں. تو اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے والے کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو بھیجنے والا ہے یہ بتائے کہ وہ خود کس خود کے اوپر فائز ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہمارا حبیب کوئی معمولی اخلاق کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ خلق عظیم پر فائز ہے. جو چاہتا وہ خلق عظیم پر فائز. یہ پر نگار نے دارو ضروری تھا کہ بتائے. نبی نے کہا مجھے اخلاق حسنہ کی تصدیق بھیجا گیا اور اللہ کے ضروری تھا وہ کہے کہ یہ خود کتنا اخلاق رکھتے ہیں کتنا کردار رکھتے ہیں. جب میں حدیث پڑھوں تاکہ دارا ہو جائے میں نے فرمایا من لم یصلح نفسہ کیف یصلح غیرہ. وہ جو اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ ابیان کی اصلاح نہیں کر سکتا. جو خود اپنے کو نہیں سنبھال سکتا دوسرے کو کیسے سنبھالے گا. اگر نبی نماز نہیں پڑھے تو دوسرے کو نماز کے سلسلے میں کیسے بتائیں گے. اللہ کو نہیں پہچانے ہوں گے دوسرے کو تعارف کیسے کرائیں گے. پروردگار نے اگر کتاب سے بولتے سنا اگر مجھے بات نہیں ہوگا تو بولتے سنا کیا بتائیں گے. میری جیب میں اگر کچھ نہیں ہے آپ ہم سے کہیں گے مجھے دیجیے تو ہم کیا دیں گے. ہم جب ہی آپ کو گزارا کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی معمولی اخلاق کے مالک نہیں ہے، انہیں ہم نے خلق عظیم کو فائز کیا. جب یہ بات آئی سامنے تو لوگوں کو پتا چلا کہ خلق عظیم میں نبی فائز ہے تو تفسیر چاہیے، اور تفسیر چاہیے کہ خلق عظیم ہے کیا. کسی نے پوچھا جا کے کہ بتائیے خلق عظیم کیا ہے، نبی کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا جانتے. کہا کہ میں بابا نبی کے اخلاق کے بارے میں بتا سکتا ہوں. آپ فلاں کے پاس چلے جائیے، پورا مجمع دوسرے صاحب کے پاس گیا، آپ بتا دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں بتا سکتا، میں اپنے اخلاق کو دیکھ سمجھ پایا ہوں نبی کا اخلاق کیا ہوتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے آپ فلاں کے پاس چلے جائیے. ایک اور صاحب تو ان کے پاس ہوں گے. در در گھومنے کے بعد لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اخلاق کے پیغمبر کو کون کرتا ہے. تو کسی نے مشورہ دیا اخلاق کے پیغمبر کو وہی بتایا جائے جس نے نبوت کو سمجھا ہے، جس نے نبی کو سمجھا ہے، جس نے اخلاق کے پیغمبر کو پہچانا ہے، جس نے ان کی معرفت رکھی ہے. کہو کون ہے؟ کہ کائنات میں دو ہی لوگ ہیں، ایک ذات پروردگار ہے اور ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہ پروردگار فرماتا ہے کہ متاع دنیا قلیل ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں قلیل ہیں. کہاں میں نے پڑھا ہے اور قرآن میں تمام چیزیں موجود ہیں. قرآن میں جو پروردگار کہتا ہے متاع دنیا قلیل ہے تھوڑی سی ہے. کہاں میں پڑھا ہے؟ ذرا فہرست بنا دے دنیا کے متاع کی، دنیا کے تمام چیزوں کی. تو قرآن میں دوسری آیت کہتی ہے اگر سب مل کر دنیا کے تمام اشیاء اور نعمتیں گننے لگے لا تو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں ہو سکتا.
کا تعلیم بنا دے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دنیا کو پیدا کی ہیں، بتائے دنیا کتنی ہے، کہا آج تک کسی نے اس کی لسٹ بنائی نہیں پائی. جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو نہیں گن سکے تو باقی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں. زمین کے اندر کا خزانہ، آسمان جو ابتداؤں کا خزانہ، دراؤں کا خزانہ، بہت ساری نعمتیں ہیں، کئی شکلوں میں ہیں، ان کی لسٹ بنائی نہیں جا سکتی. تو مولانا مسکرا نے کہا کہ جس کو خدا نے قدیر کہا جب اس کی گنتی نہیں ہو سکتی، کہ جس کو خدا نے حکیم کہا تو اس کی گنتی کیسے ہو سکتی. ان کی نعمتوں کو گرنا گرنا چاہے وہ نعمتیں نہیں گر سکتا کہ جن کا میں مجھے حصہ جو ہے ملتا ہے، جن کا میں حصہ دار ہوں گر سکتا ہے حصہ. صبح شام پوری شام تک ہزاروں بلکہ میں تو ہزاروں کا سوال کر رہا ہوں، وہاں میں گنتی ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے خود کہا وہاں میں گنتی ہی نہیں ہے کیا آپ کتنی چیزیں استعمال کر کے یوز کرتے ہیں. تو ایک آدمی کے لیے زندگی میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کا حصہ نہیں ہو سکتا. جن کو خود نگار یہ کہہ رہا کہ قریب ہے، لیکن نبی کے پل کے بارے میں کہتا ہے وہ پل کے عظیم کو فائز ہے. جب قریب کا حصہ نہیں ہے تو عظیم کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا تقیہ رحمۃ اللہ کہا اور کہنے کے بعد بات واضح کر دی کہ جو پل کے حسنہ کی تعلیم دے سکتا ہے وہ پل کے عظیم کو فائز ہو، یا جس کو اس نے بتایا ہو کہ کیسے دیا جائے اس کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تعلیم تو دے گا مگر پل کے حسنہ تعلیم وہی دے سکتا ہے یا تو رسول نے یا جنہیں رسول نے معین کیا ہے وہ دے سکتے. ایسا میرے محمد والے تہذیب کا تازہ ہو سکتا ہے، ایک مختلف فکر سے نکل کر دوسرے مختلف فکر میں جائے تو اس کے مختلف فکر کا تازہ کیا جا سکتا ہے اگر انسان چاہے تو کر سکتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ ہے جناب مصطفیٰ کے زمانے میں وہ بہت مشہور بات تھا، آنے والے نے برا بھلا کہا اور امام کو اس کے بدلے میں عوض میں اس کو اچھا کہا تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے، وہ تو برا کہہ رہا ہے ہم اچھا کہہ رہے. کیا تجھے معلوم نہیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی سرچ کرتا ہے، اس کے پاس برائی تھی اس نے برائی نہیں کرے تو اچھائی ہے میں اچھائی دے رہا ہوں. یعنی یہ چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر اور ان کو یہ سمجھ کر کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ میں صرف پیغمبر کی آغوش میں کھیلا ہوں، ان کی زبان چوسی ہے تو میرا اخلاق اس بلندی پہ ہے تو جو اصل نبی ہے اس کا اخلاق اس بلندی پہ ہوگا. وہ میں پروردگار کے حضرت کا جو آیا ہوا اس کی طرف سے بھیجا ہوا نبی اس کا اخلاق اس بلندی پہ ہوگا. اچھا یہ نمونہ یہ ہے دوسرا نمونہ جب جو ہے جنگ سبین کا مرحلہ بہت اہم سوجک ہے. جنگ سبین کا مرحلہ اور چاروں طرف جو ہے وہ ہنگامی کھیل کے ہنگامی حالات، ان کے جو لشکر والے کے سامنے مقابلے میں آنے والے لڑائی جنگ کا مسئلہ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ موقع ایسا آیا کہ سامنے سے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کے جملے بیان کیے، کوئی ایسی باتیں کی کہ ادھر والوں نے اس کا جواب بھی ویسے دیا اور جو چاہتا ہوں جیسا ادھر سامنے سوال ہو ویسا ہی جواب ادھر سے دیا گیا. تو مولا کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو مولا نے ان کو روکا اور روکنے کے بعد ڈاکٹر کو بلایا تھا تو ادھر آپ سوائے کان تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ جو تم لینگویج استعمال کر رہے ہو، یہ جو باتیں کر رہے ہو، جو گفتگو کر رہے ہو، یہ روم ہے. تو کیا مطلب یہ لفظ لینگویج کسی کے استعمال نہیں کی جا سکتی. کہا مولا آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں تو جو چاہتا ہوں میں، کہا وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. تو کہا گالیوں کا جواب گالی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ برائی کا کو پرائز بیان کرو گے تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھتا چلا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو اور لوگ سمجھ جائے کہ جو علی کے مقابل میں ہے ان کا کیریکٹر کیا ہے, جو علی کے ساتھ میں ہے ان کا کردار کیا ہے. اس طرح سے جو محمد علی جیت جانا, مار ڈالنا, قتل کر دینا, ختم کر دینا, قبضہ کر لینا, حکومت پا لینا, مان و مطاع میں قبضہ کر لینا, غلام بنا لینا, کنیزے بنا لینا, یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہر مرحلے میں ایک ایسا تبدیلی مرحلہ ہو کہ لوگ قیامت تک اس مرحلے کو یاد رکھیں. اگرچہ وہ جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب جنگ کے میدان میں بھی آئے تو کبھی اخلاق کا پہلو, کبھی کردار کا پہلو, کبھی سیرت کا پہلو ان کے سامنے پیش کیا جائے, چاہتا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے اور لوگ یہ سمجھ سکے کہ وہ لڑنے والے اور ہیں کہ جو جنگ حکومت کے لیے کرتے ہیں, وہ لڑنے والے اور ہیں کہ جو جنگ خدا کے لیے کرتے ہیں, وہ لڑنے والے اور ہیں کہ جن کی محبت یا دشمنی ذاتی مفاد کے لیے ہے, اور وہ لڑنے والے اور ہیں کہ جن کی محبت اور دشمنی صرف پروردگار کے لیے. تو جو جاتا ہوں مولانا مقتدیان ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے لڑنے کا مقصد ان کو زیر کر دینا نہیں ہے, ہمارے لڑنے کا مقصد ان کے اندر جو بغض و حسد کے ساتھ ساتھ کفر و نفاق کا خود رکھتا ہوا اسے توڑ دینا ہے. تاکوں سے بتوں کو گرا دینا آسان ہے, دلوں سے بتوں کو گرا دینا بڑا مشکل. اسے مطلب محمد علی دل میں جو کچھ رکھا ہوا حکومت کا دکھ ہے, غرور کا دکھ ہے, تکبر کا دکھ ہے, طاقت کا دکھ ہے, جھوٹ فریب مکاری دسیسہ دھوکے بازی یہ سارے جو کچھ اندر رکھے ہوئے ہیں ان کا توڑنا بہت مشکل ہے. طاقتوں کے روپ کو گرانا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کافر کو ختم نہ کریں بلکہ کفر کو ختم کریں, اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام صرف آج کے لیے نہ ہو بلکہ دنیا کے لیے ہو. ان حضور نے مرتبہ سے یہی کیا, وہ اس کو لیکن وہاں مقابل مل مجھے اخلاق احسنہ کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تو اس طرح تعلیم دی کہ نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے کوئی کیریکٹر قابل سیرت ہے تو میں محمد کا کردار. اگر وہ کردار اپنانے کے لائق ہے تو نہیں کردار ہے, اور کسی مسئلے میں چلے جائیے کسی مقام میں چلے جائیے ہر مرحلے میں اگر وہ کردار اپنانے کے لائق ہے, اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, ہم مانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ اغیار بھی کہتے ہیں, اگر دنیا میں کوئی مذہب کوئی سیرت ماننے کے لائق ہے تو مذہب مذہب اسلام ہے, سیرت سیرت محمدی. یا درد نہیں اغیار میں آج تک سمجھا ہے اگر کوئی مذہب لائق اسلام ہے تو اسلام ہے, اور سیرت لائق تاسی ہے پیغمبر کی سیرت ہے. بس دیدو پیغمبر اسلام نے یہی کام کے لیے سلام آگے بڑھایا تو خدا نے فرمایا خبرہ یہ نہیں ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا اور تمہاری کمر پر جو بوجھ تھا اس کو ہم نے ہلکا کر دیا, بوجھ میں نے ہلکا کر دیا. یعنی خدا وعدہ کر رہا ہے کہ بوجھ میں نے ہلکا کر دیا, مگر اللہ کا وعدہ وعدہ میں کر رہا ہوں, کام کوئی دوسرا کرے گا. جب وہ کام کرے گا تو اس کے فیل کو الگ فیل نہ سمجھنا بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ فیل میں کر رہا ہوں, اور جس کا فیل میرا فیل ہوگا وہ کائنات میں مومن ہوگا, منتقی ہوگا, غیر مومن نہیں ہوگا. اس طرح میرے محمد عالم تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا, اور کیا تمہارے ہمیں سینے کی کشادگی کو جو ہے سینے کو پھیلا نہیں دیا, اس کام کے لیے اسلام علیہ نے بھیجا. میں توجہ چاہتا ہوں قرآن مجید میں ایک جگہ دعا ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ودلنی من لسانی. بات یہاں تک آ گئی ہے, ابھی مجھے اس بات حل کرنا ہے باقی خدمت سے, اس کے بعد جو موضوع کل میں آپ کی خدمت اس موضوع میں گفتگو کروں گا. میں نے کہا گفتگو کبھی بھی گفتگو ہے, موضوع کے مطابق کل سے گفتگو ہوگی, اور موضوع ہے دنیا میں تصرف حسین منظور نے کروایا کہ جس طرح سے گفتگو ہوگی. جناب موسیٰ کے دوار اب وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے, اور میری آواز لفظ کی وہ ابھی نہیں بتاؤ گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ میری زبان کی گرہوں کو کھول کے میرے آواز نصب پیدا کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. جناب موسیٰ کی دعا, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میری خود بناہی کے لیے ضرورت کے وقت میں ساتھ رہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلوں تو کوئی کام پڑے تو میرا ہاتھ بتا سکیں. یہ جناب موسیٰ نے دعا فرمائی. اللہ نے معین کر دیا کہ میں نے تمہاری زبان کی گرہوں کو کھول دیا, جناب موسیٰ ادا کر دیا, تمہاری آواز نصب ادا کر دیا اور اس کے بعد تمہارے بھائی ہارون کو میں نے تمہارا وزیر بنا دیا. اللہ نے ایسا کیا اور یہی دعا کوہ ابو شبیر پر کھڑے ہو کر حضور فتح مرتبہ نے فرمائی. دو جو چاہتا ہوں جو جناب موسیٰ نے دعا کی جس کو قرآن مجید اعلان کر دیا, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, میں نے تمہاری طرف ایسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا. جس طرح اسے حکمتیں دی تھی اسی طرح اس کو حکمتیں دی ہیں, جس طرح اسے طاقت دی تھی اس طرح اس کو طاقت دی ہے. اور وہی دعا کو ہے شمیر پر کھڑے ہو کر پیغمبر نے فرمائی. نبی فرماتے ہیں تھوڑا سا تفصیلی کے ساتھ انہوں نے دعا کی تھی میرا سینہ کشادہ کر دے, زبان کی گرہوں کو کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. لیکن نبی فرماتے ہیں تب شرا علی صدری ویسر لی امری محلول قطع من لسانی واجعل لی بدیری من اہلی. تو جو چاہتا ہوں فرمایا ہمیں انہوں نے نام لیا تھا, انہوں نے نام نہیں لیا, لفظ وہی ہے, ارادہ بھی وہی ہے, گفتگو بھی وہی ہے, جملے بھی وہی ہے, لیکن وہاں نامنیٹ کر دیا تھا پروردگار میرا وزیر میرے بھائی ہارون کو بنا. یہاں کسی کا نام نہیں لیا. یہاں کا فرمایا میرے سینے کو کشادہ کر دے, زبان کی گرہوں کو کھول دے, آواز نظر پیدا کر دے اور میرے لیے میرے اہل سے وزیر بنا دے. فرمایا ہم نے کیا فرمایا فجعلنی وزیری من اہلی. اور یہ جو دعا ہے وہ ہے اس میں کھڑے ہو کر پیغمبر نے جو فرمائی, یہ دعا رہتی دنیا تک تاریخ میں سب ہے. اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا, اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا جس میں پروردگار نے وعدہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا, تمہارا بوجھ کو کم کر دیا. لیکن میں نبی کی جس کو چاہ کتنا کہوں یا رسول اللہ موسیٰ والی پوری دعا کو دہرائی, لیکن اس کے بعد جو جملہ کہا ہے وجعلنی بدیری من اہلی یہ لفظ اہل کیوں بنا دیا؟ اور میں آپ یا نبی اللہ آپ نے لفظ اہل کیوں بنا دیا؟ اتنا ہی کہتے تھے وجعلنی بدیری پروردگار کے لیے بدیر بنا دے, لیکن آپ نے لفظ اہل کیوں بنایا؟ کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے لفظ اہل بنا کے لیے کہا ہے کہ مجھے اہل والا بدیر چاہیے, اہلیہ والا بدیر نہیں چاہیے.
مسجد نبوی میں جتنے بیٹھے رہتے تھے سبھی سنتے تھے,
لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو باہر نکلتے کہتے تھے مادہ کالا آنے پا نبی جاتے رہے تھے, اور کچھ وہ بھی ہے کہ جو آواز دے رہا ہے کہ مجھے نبی نے 1000 باپ دیے اور میں نے ہر باپ سے 1000 باپ پیدا کیا. یہ ایک مسئلہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہو جو میرے مشن کو لے کے آگے بڑھ سکے. اللہ نے انتظام کر دیا اور ایسا اہل والا مدین کہ جس نے نسل در نسل انتظامات کر دیے, اور قرآن نے لکھ کے اعلان کیا مرجل بحرین یلتقیان, ہم نے وہ دو دریا جن کو ملایا یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان, اس میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلے کہ جو تاج دین اور تاج اسلام میں استقرار کرے قیامت تک ظلمتوں میں چمکتے رہیں گے, قیامت تک اندھیروں میں روشنی رہے گی. اور اگر یقین آئے تو نبی نے صاف کہہ دیا ان حسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا, حسین وہ موتی ہے کہ جو ہدایت کے چراغ بن کے کائنات میں آیا ہے. ظلمتیں بڑھتی رہیں گی حسینیت چمکتی رہے گی, ظلمتیں جتنی بڑھیں گی حسینیت اتنی بلند ہوتی رہے گی. سلوات کے جب محمد والے نبی ہمارے جو نبی ذمہ داری ہے وہ عہد تک پہنچنا چاہیے نہ عہد تک نہ پہنچے. وہی مسئلہ جن جن لوگوں نے عہد سے حاصل کیا ہے قیامت ان کے لیے نجات کا مسئلہ ہے, اور جو ناحلوں کی طرف رجوع ہو گئے قیامت ان کے لیے ہلاکت کا مسئلہ ہے. اور یہی دونوں مراحل کربلا میں دکھائی دیتے ہیں, ایک اہلیت رکھنے والا ہے اور ایک اہلیت کا اعلان کر رہا ہے مگر اہل نہیں. سبھی جانتے ہیں 360 علماء جو دربار یزید میں موجود ہیں, یہ جانتے ہیں کہ خلافت رسالت کی اہلیت یزید میں نہیں, اور ساری کائنات یہ جانتی ہے کہ جانشینی پیغمبر کی اہلیت حسین میں ہے, لیکن مفاد دنیا آڑے رہا اور مفاد دنیا کی وجہ سے وہ ہمیں وہ کیا کہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. ہمارا جن مکرم آپ کو ذہن زیادہ نہیں دے کے میں بتاؤں کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اہل کون ہے, مگر چونکہ نااہل نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے لوگوں کو دبا رکھا تھا, مگر جب وہ طاقت ختم ہوئی اس کے بعد آج پوری کائنات میں وہ جو کرتا ہوں پوری کائنات پوری دنیا میں جو اہل والے سے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. جن کے پاس اہلیت نہیں تھی ان کو کون یاد کرتا ہے, اگر یاد بھی کرتا ہے اسی انداز میں یاد کرتا ہے کہ جس کو لعنت کا طور پر کرنے کی بات کہی جاتی ہے. حسین مظلوم کی اہلیت کو دیکھ کر اللہ کے عالم نے آواز دی کہ ہاں واقعی پیغمبر اسلام آپ نے ہم سے سوال کیا, ہم نے وہ درے بے بہا دیے ہیں کہ جن میں نام تو تبدیل ہوں گے مگر کردار ایک جیسا ہوگا. عزیزو بس میں آپ کی ذہنت کو تمام کروں, لیجیے دھیرے دھیرے سال بھر اس کا انتظار رہتا ہے, محرم قریب آ گیا اور ایک دن درمیان میں آج شب کل سے وہ شب ہے ادھر شب جو شب جو ہے محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور 2 مہینہ 8 دن مسلسل وہ حسین کے لوگ اللہ تعالیٰ مہمان رہتے ہیں. حسین مظلوم کا سلسلہ خرید کر بتا ہے, جب ایمان مظلوم میں کربلا چلے ہیں تو کسی نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں, کہا جمع خدا کے قریب میں بلایا. وہ مرحلہ جو 28 رجب میں ایمان حضور نے کربلا نے طے کیا تو مرحلہ مدینے سے نکلنے کا تھا, اگر اس کو بیان کیا جائے تو نہ حد سے بیان ادا ہو پایا ہے آج تک اور نہ ہو سکتا ہے. ذرا انصاف سے بتائیں ایک ہی کار میں جو رسول کے روزے پر چراغ جلانے والا تھا, ایک کار میں رسول کے روزے کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اور وہ رسول کے روزے سے سدا ہو رہا ہے, کیا دن میں فرق نہیں ہوگی نانا آپ کے رسوات کے روزے پر کون چراغ کرے جلائے گا, روشنی کون کرے گا. حضرت نہیں پیغمبر نے کہا ہوگا بیٹا روشنی کی ضرورت تو کب ہوتی ہے کہ جب کوئی وہاں ہوتا ہے, اب تم چلو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا نانا بھی چل رہا ہے, تم چلو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا نانا بھی سفر میں ہے. اتنا بڑا مرحلہ تھا حسین کے لیے, اب وہ طالب غیرت جو تاروخی طاقتوں کے ساتھ مکمل طور سے جانتا ہے کہ
حسین سے بیعت طلب کرے، مگر حسین نے بیعت نہ کی بلکہ مدینہ چھوڑ دیا۔ بڑی فرق ہے، جہاں بچپن جوانی اور یہ عمر تک گزری ہے وہ مدینہ ہے۔ ہر قریب حسین مظلوم کے سلسلے سے بات جاتی ہے، مظلوم کے قدموں کی آہٹ ہر جگہ محسوس کی جا چکی ہے۔ وہ گلیاں جہاں حسین رہ چکے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل تھا، اور اکیلے ہی نہیں ہے بلکہ پورے گھر کو لے جانا تھا۔ بس عزیزوں، میں یہاں سے شروع کروں۔ حسین کے سامنے جب خط آیا، جب مولا کے سامنے جب یہ آیا کہ وہاں مظلوم کربلا کہا گیا، بلایا گیا ہے، دربار چلو، امام علی مقام نے کہا ہاں آئیں گے، نماز عشاء کے بعد جانے کے تمام ہوا۔ زینب نے سنا کہ بھیا کہاں جانا ہے، کہا دربار بلایا گیا، اکیلے مت جائیے گا، افواج کو ساتھ پہلے دیجیے گا، اکبر کو تیار کیا دیکھو، اور بابا کے ساتھ ضرور جانا، خدا کو موقع دے ہمیں آل محمد کے سوا۔ عزیزوں نے کہا تم بھی اس بات آ کے دلچسپ کرو، مقصد حیات، مقصد زندگی پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے حسین کا ماتم کرنا، یہ نعمت کبرا ہے حسین کا گریا کرنا۔ ورنہ اسے یہ موقع ملتا ہے کہ سیدہ کے دل کی تسلی بن جائے، اسے یہ موقع ملتا ہے فاطمہ کی دعائیں پائیں، یہ وہی ہے کہ جو رونے والے ہیں حسین پر عجب نہیں، فاطمہ ابھی دیکھ رہی ہوگی، زہرا آگ رہی ہوگی اور دعائیں کر رہی ہوگی، خدا ان رونے والوں کو کوئی کم نہ دینا، اور جو میرے بیٹے کی کم میں گریا کرنے والے ہیں، ساتھ سکینہ بھی آئی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی آمین، اب میں بھی دعا کرتی ہوں میرے بابا کے بڑے آئے کو کوئی کم نہ ہو۔ زہرا کی بیٹی زینب بھی دعا دیتی ہوگی، آپ کو رونے کا موقع نہ ملا، اور ہاں ہاں یہ کہتی ہوگی ہاں مجھے موقع نہ ملا، لیکن چاہنے والوں تمہیں تو موقع ملا ہے، گریا کرو رو، اور یہ آنسو رائے جانے والے نہیں ہیں، ایک ایک کے پاس وہ والے فاطمہ جاتا ہے، لانے والے یہ آنسو مجھے دے دے، تم شہر نکل کر خاص پر قطرہ جو گرتا ہے وہ آتی ہے سکینہ، خاص سے وہ چوم کر آنسو سکینہ آنسو لیتی ہے۔ جناب زینب دیکھے تو آیا اور ساتھ میں جانا، قاسم تم بھی ساتھ میں جانا، اور بنی ہاشم کے جوان حسین کے ساتھ ہے۔ مولا دربار میں جاتے جاتے دربار کے دروازے پر رک گئے، رکو دیکھو لکھی رہو، تم سب ساتھ میں جاؤ گے تو وہ لوگ گھبرا جائیں گے، کوئی الزام لگائے گا کہ حسین لڑنے آئے تھے، تو میں جب تک جا رہا ہوں اور میری آواز اگر بلند ہو تو تم یہاں نہ رکنا، جب تک میری آواز بلند نہ ہو یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن جب آواز بلند ہو جائے تو دروازہ کھول کے اندر آ جانا۔ حسین نے کہا آواز رکے ہوئے ہیں، ایک کان لگائے ہوئے، میرے آقا کا کیا عالم ہے، اکبر سن رہے ہیں، میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مظلوم دروازہ کے سامنے وہ خط ڈالا گیا جس میں طلب بیعت کیا گیا تھا، امام نے کہا رات کی تاریخی میں بیعت، دن کا اجالا ہونے میں پھر دیکھیں گے کون ہے اس کی بیعت کی جائے، محل کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر امام پڑے اور چلنے والے تھے کہ ملعون نے کہا اگر حسین آج نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، یہ لکھا ہے کہ بیعت لے لے، اگر تم لے لے حسین کے سب کو بلا کر دیا جائے۔ تو مظلوم نے جب سنا آواز لیا، کس کی مجاز ہے جو آگے اٹھا کر دیکھے، آواز تھوڑی سی بلند ہوئی تھی لیکن دروازہ کھلا، بنی ہاشم دروازے لیے ہوئے داخل ہوئے، عباس آگے آگے ہے، اکبر ساتھ میں ہے، آقا آپ کے سر کا نام کس نے لیا، ذرا اشارہ کرے، اس کا سر سر میں نہ ہوگا، مولا نے عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، سمجھا لیا ابھی کربلا نہیں آئی، لے کے واپس آئے، یہی وجہ ہے کہ مدرے وقت حسین نے عباس کو یاد کیا، ارے میرے بھیا دیا جائے گا، اب میں مدینہ چھوڑنے والا ہوں، اور اس کے بعد روایت کہتی
کی ہے، امام نے لسٹ تیار کی، فہرست بنائی، کون کون جائے گا؟ زینب نے تمنا ظاہر کی، بھیا مجھے بھی یہ چاہیے۔ کہ تمہارا اختیار عبداللہ کو ہے، پہلے اسے اجازت دو۔ جناب زینب سر کو جھکائے ہوئے گھر میں آئی، فتاوا سر کو جھکا کے عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ نے دیکھا علی کی بیٹی، مالک کائنات کی بیٹی سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو دیے ہوئے ہیں۔ پوچھنے لگے زینب، خدا کوئی سمجھے ہمیں آل محمد کے ساتھ، اور پرتگار آنسوؤں کو قبول کر لے۔ ایک بار رحمت نازل فرما، جو حسین پر کریا کرنے والے ہیں، ارے اس طرح کوئی گود نہ گزرے جیسے کربلا کا سیدہ کی گود گزر گئی، اس طرح کوئی بھائی بھائی سے جدا نہ ہو جیسے حسین سے اپنا جدا ہو۔ عبداللہ کے سامنے کھڑی ہے، عبداللہ تم یہ بتاؤ زندگی گزر گئی، میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں نہیں کچھ نہیں مانگا، آج سوال لے کے آئی ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ ہاں ہاں شہزادی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرا بھائی جناب کر رہا ہے، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے۔ عبداللہ نے آواز ہی کیسی باتیں کر دی ہے، میں بڑا اجازت رکھوں، یہ شرط وقت نکاح رکھی گئی تھی، جاؤ جاؤ، لیکن یہ تو بچے لیتی جانا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.